السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. پیج نمبر 88، حسبنا کتاب اللہ، یہ ایک جملہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی سپیچ میں فرمایا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے، جو ہمارے ہاں کے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اس کو لے کے نا بہت سے مسلمانوں کا استحصال کیا ہے نظریاتی. وہ کہتے ہیں حضرت عمر فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، بس اللہ کی کتاب کافی ہے، کیا ضرورت ہے حدیث کی، سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ جملہ بار بار وہ بولتے ہیں، اور اپنی محفلوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے میگزین میں یہ جملہ سر فہرست ہوتا ہے ان کے، اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ لفظ جو بولا گیا، یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، اور کیا ان سے پہلے اللہ کے رسول نے بھی یہ جملہ بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ یہ کتاب اللہ کا جو لفظ ہے، یہ صرف قرآن مجید کے لیے، حدیث کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ جو تھوڑی سی 2-3 صفحے کی گفتگو ہے، اس میں یہ ثبوت دیے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب اللہ کا لفظ قرآن مجید کے علاوہ اپنی حدیث پاک کو بھی لیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک مقام نہیں ہے، بہت سے مقامات ہیں. آپ نے پبلکلی ایڈریس کرتے ہوئے بھی یہ لفظ فرمائے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی ایسی شرطیں عائد کر دیتے ہیں ڈیلنگ میں، جن شرطوں کا ذکر قرآن مجید میں بالکل نہیں، کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور پھر آپ خود اس شرط کو بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ یوں ہوگا، جبکہ وہ فرمانا آپ کا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، آپ کا اپنا ارشاد ہے. تو اپنے ارشاد کو آپ نے خود کتاب اللہ فرمایا. تو اسی طرح کئی اور مسائل ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں یا مثالیں دی ہیں، تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد صرف اللہ کا قرآن نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی اپنی گفتگو بھی ہے. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان تھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی مراد ہیں. وہ کہتے ہیں کافی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا ان کو، آسان ہے تو اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتا. پھر اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مناسب، پیج نمبر 91 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول تو بنایا، آپ کی چھوٹی سی لائف کو اگر آپ پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کو آپ ذرا تھوڑا سا سمرائز کر لیں، تو بچپن، جوانی، اور پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت کا ملنا، پھر رسول بننا آپ کا، پھر اس کے بعد مکہ کا پیریڈ، اور پھر اس میں جو آپس کی مشرکوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ایک گفتگو ہے یا ان کی آپ کی مخالفت ہے، یہ سارا ذکر جو ہے پڑھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے، آپ کا جو ایک کردار ہے وہ نمایاں طور پر ہو کے سامنے آتا ہے، آپ صرف اب رسول اللہ نہیں ہیں بلکہ ایک حکمران کے طور پر بھی، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کرنے کی بھی ذمہ داری خود لیتے ہیں، معاہدے کرنے کی ذمہ داری بھی خود لیتے ہیں. تو یہ سب جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اللہ کی تائید، وہی آپ کو اس کی تائید حاصل ہے. پھر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ سارا مکی اور مدنی جو آپ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو جو ذمہ داریاں ادا کی گئی ہیں، یہ آپ کے مناسب ہیں. آپ کو پتا ہے نا، پہلی وہی جب آپ پر اتری تو آپ اس وقت کیا بنے؟ نبی بنے. اور جب دوسری وہی آپ پر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیات جب اتری تو ان آیات میں آپ کو رسول بنانے کا ایک منصب آپ کو دے دیا گیا. قم فانذر، ٹھیک ہے، تو یہ منصب جو آپ کو مختلف حیثیت سے ملتے گئے، قرآن مجید بھی ان کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے. مثلا آپ کو 4 مناصب تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تو یہ چار ذمہ داریاں تو آپ کو ویسے ہی دے دی گئیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ذمہ داری ایک یہ بھی دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ انا انزلنا الیک الکتاب لتبینا، ہم نے کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ خود اس کو کھول کھول کے بیان کریں، یہ بھی ذمہ داری تھی آپ کی. آپ پر جو آیت اتری آپ اس کو کھول کے کیسے بیان کرتے تھے؟ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، دوسروں کو سمجھا کے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی. یعنی یہ نہیں تھی کہ آپ کتاب لے لیں اور امت کو دے دیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری اور امت سمجھتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ کی ذمہ داری ایک یہ بھی تھی کہ آپ کیا کریں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اس نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ یہ نبی بتائے لوگوں کو کہ مسلمانوں کے لیے طیب چیزیں کون سی ہیں اور وہ ان کے لیے صرف حلال ہیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حرام ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. تو اس لیے آپ نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے قرآن مجید میں جو حرام چیزوں کا ذکر ہے اس کے بعد آپ نے بھی بتایا ہے بہت سی چیزوں کو کہ یہ حرام ہے. کوئی ہے یاد آپ کو؟ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ الا لا یحل الحمار الاہلی، مسلمانوں یاد رکھو یہ پالتو گدھا جو ہے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. وہ دیکھا ہے نا کلپ جو ذبح کر رہا ہے، اس کو پکڑا ہے اس نے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے میرے پاس فتوے ہیں کہ یہ حلال ہے. تو یہ حالت ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لکم الحمار الاہلی. پھر اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتے کا، بلی کا اور ہر اس جانور کا جو کچلیوں سے پکڑتا ہے اور پھر چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، چاہے وہ پرندہ ہے یا جانور ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. پھر اس طرح حرمت کے کچھ رشتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، ہے نا؟ اگر ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں تو پھر دیکھیے قرآن مجید میں یہ کتا، بلی، گدھا، اس کی حلت کی بات تو نہیں ہے، نہ حرمت کی بات ہے، تو پھر اس کو کھائیں. آج کل جو خبروں میں آ رہی ہیں نا یہ ساری باتیں، یہ ذمہ ڈالنا چاہیے انہی لوگوں پر کہ آپ کیا کہتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان میں جرت مند یہ کہہ دے کہ ہاں یہ حلال ہے. تو اینی ہاؤ قرآن مجید میں اسی طرح رشتے ہیں، رشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی ہے، مگر ایک دو رشتے ایسے ہیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام بتایا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. یاد ہے آپ کو؟ کسی کو پتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی ایسی نہ لائے جو پہلی بیوی کی بھانجی ہو، یا پہلی بیوی اس کی بھتیجی ہو، یا اس کی خالہ ہو، یا اس کی پھپھی ہو. کیوں؟ یہ رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، اور اگر یہ سوکن بن گئیں تو اس رشتے کا تقدس پامال ہو جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے حدیث کے مطابق منع فرمایا، قرآن مجید میں نہیں آئی ہے. اس لیے پوری امت اس بات کی گواہ ہے، علماء جو ہے نا وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسا رشتہ کرنا حرام ہے. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا کام کہ آپ حرام بھی بتاتے تھے، حلال بھی بتاتے تھے. یہ قرآن مجید نے آپ پر ذمہ داری. پھر اسی طرح جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، فیملی کی، قبیلے کی، شہر کی، قوم کی، تو یہ سارے اسر ہیں، اغلال ہیں، توق ہیں، جن میں ہر انسان جکڑا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان تمام توقوں کو اتارا ہے، دین کو آسان بنا کے ہمیں دیا ہے اور قابل عمل بنایا ہے تاکہ ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ رسم و رواج جس کے ہم آج قائل ہیں یہ سارے بوجھ ہیں، چاہے وہ شادی کی ہوں یا میت کی ہوں، سب بوجھ ہیں، اور ان بوجھوں میں ہم واقعی جکڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان بوجھوں کو اتار کے، ان رسم و رواج کو ایک طرف پھینک کے، اس سادہ انداز کو لے لیا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، تو انسان کتنا ریلیکس ہو، کتنا ریلیکس ہو، اس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور بھی دبے. تو بہرحال مسلمانوں نے واقعی اس خوبی کو دیکھ کے دین کو قبول کیا تھا، اور غیر بھی اسی دین کو خوبی کو دیکھ کے قبول کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری تھی۔ تو ذمہ داریوں میں پھر آپ کے کچھ ٹائٹلز بھی تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول نبی سے بڑا ہوتا ہے، پتہ ہے نا فرق؟ ذرا ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، سمجھ رہی ہیں، چھوٹا ٹائٹل آپ نے بتایا، بڑا نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ فرماتے نا میرے بعد کوئی رسول نہیں، تو اس کا معنی ہم یہ لے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے رسول نہیں آئے گا مگر نبی آ سکتا ہے۔ مگر جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب رسول کیا نبی بھی نہیں آ سکتا؟ تو آپ کی یہ رسالت جو ہے یہ ابدی رسالت ہے، آفاقی رسالت ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، جہاں کہیں بھی انسان بستا ہے یہ اس کے لیے رسالت ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ پر ایمان لائے۔ اور اگر آپ کو معلوم کر سکا، جان لیا اس نے کہ اس طرح کا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک رسول ہیں، آخری رسول ہیں، مکہ میں وہ پیدا ہوئے، قرآن مجید ان کو عطا کیا گیا، مگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو آپ فرماتے ہیں کوئی بھی ہو، وہ کافر ہو کے مرے گا، غیر مسلم ہو کے مرے گا، اس کو اللہ تعالی نے بحیثیت ایک مسلمان کے نجات نہیں دینی۔ تو رسول کا ٹائٹل جو ہے اس کو بھی ہم نے ماننا ہے، نبی کا ٹائٹل ہے وہ بھی ہم نے ماننا ہے، اور یہ بھی ماننا ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو، یہ کوئی بھی ٹائٹل کسی کے پاس ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب جانتی ہیں کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوتا، سب نیکیاں ہوتی، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ تو صرف رسول اور نبی معصوم ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ رسول کے بعد چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا والد ہو، چاہے اس کے بھائی بہن ہوں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ یہ بڑا اسٹرانگ عقیدہ ہونا چاہیے اس معاملے میں ہمارا، کسی غیر نبی کو ہم معصومیت کا درجہ نہیں دے سکتے، اور یہ غلط عقیدہ ہوگا اگر میں کسی امام کو کہوں کہ یہ امام معصوم ہے۔ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں اس پوری امت میں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، صرف اللہ کے رسول معصوم ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا گیا تھا نا، ہے آپ کے علم میں کس نے پڑھایا تھا؟ تو کیا پڑا گیا تھا پھر؟ جی، اور درود پڑھتے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا نماز جنازہ تھا، بس۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ دوسروں کی چارپائی اٹھائی جاتی ہے، آگے رکھی جاتی ہے، پیچھے امام کھڑا ہوتا ہے، صفیں بنتی ہیں، اور اس کا نماز جنازہ یوں پڑھا جاتا ہے اور رسول کا نماز جنازہ یوں پڑھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، کوئی بھی نہیں کہتا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو معاف کر، رسول کے لیے کوئی نہیں کہتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، سمجھ آئیے نا؟ لیکن رسول کے علاوہ کوئی بھی ہوگا نا اس کے لیے دعا ہوگی۔ تو یہ وہ فرق ہے جو معصوم میں ہوتا ہے اور غیر معصوم میں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو امام معصوم قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی بھی امام معصوم نہیں ہے، سیدنا حسین بھی نہیں ہے، سیدہ فاطمہ بھی نہیں ہے، کوئی معصوم ان میں نہیں ہے۔ نیک تھے، صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے آخرت میں کیا مقام دینا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا اتنا ایمان ضرور ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدنا حسین یہ بھی جنت کے جوانوں کے ہیڈ ہیں، یہ جو آپ نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو گئے، ان کا مقام وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹائٹلز جو ہے نا یہ ذرا سمجھنے ہیں، اور آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بھی دیکھنی ہیں. یہ ٹائٹل ذرا کل لکھیے گا کہ کون کون سے ٹائٹل ہیں آپ کے اور کون کون سی ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں، یہ ذرا لکھ کے لائیے گا اور پھر اس پہ ہم ذرا مزید ڈسکس کریں گے. آپ نے ڈسکس کرنا ہے، میں نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند ایک صفحے ہیں، 106 صفحے تک، 91 سے لے کر 106 صفحے تک. کل کی چھٹی ہے آپ کی، یعنی میں نے نہیں پڑھانا آپ کو، لیکن آپ نے اسی دوران یہ ذرا چند صفحے پڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر یہ کتاب کا نا ایک اہم چیپٹر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم ذرا ڈسکس کریں، کیونکہ جب تک ہمیں رسول کی پہچان نہیں ہوگی اور آپ کے مناسب کا علم نہیں ہوگا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حیثیت نہیں دے سکتے، اور ڈاواں ڈول رہیں گے اور دوسروں کو آپ کے مقابل میں لا کھڑا کریں گے. تو اس لیے یہ چیپٹر بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور پڑھ کے آئیں ذرا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس پہ کل پھر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. بچوں کو کہتے ہیں معصوم ہیں. ہاں وہ بچے اس لیے کہ بچے ہیں نا، بچوں کا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے، لیکن بچپن میں ان کی ہوئی نیکیاں وہ لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان کو کہہ دیتے ہیں معصوم. کوئی اور سوال؟ جی ہاں، وہ اللہ کا کام ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھنا دنیا میں کہ یہ بالکل گناہوں سے پاک ہے جیسے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ جتنے بھی انبیاء کی سٹوریز قرآن مجید میں ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کیسے بھی تھے پوری قوم کو ختم کیا ہے مگر نبی کو بچایا. یہ اللہ تعالیٰ نے واقعات سنا کے ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہ رکھی کہ گناہگار تھے. یہ کرسچینٹی میں، جوداازم میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، حتیٰ کہ سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب قسم کے نام دیتے ہیں، عجیب و غریب الزام لگاتے ہیں. یہودیوں نے لگانا شروع کیا، ان کا دیکھا دیکھی بعد میں کرسچنز نے بھی یہ شروع کر دیا. نبیوں کا احترام ان کے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے رسول کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی بڑا گناہگار تھا، جیسے آپ نے پڑھا نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت اس جادو کے زور پہ چلتی تھی، سلیمان جادوگر تھے. اب ایک نبی اس کو جادوگر بنا دینا، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس وجہ سے یہ الزام ہوتے ہیں، جھوٹے الزام. لوط علیہ السلام پر بھی الزام کہ جب انہوں نے یہ کہا ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم، تو مراد ان کا یہ تھا کہ یہ قوم کی بچیاں جو ہیں یہ ساری میری بیٹیاں ہیں. وہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان بدکار لوگوں کو اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر دیا کہ لوط علیہ السلام بھی بڑے وہ گناہگار تھے. تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ عقیدے کو بڑا خراب کرتی ہیں کہ جب نبی سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں معاف کر. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کم سٹوریز ہیں. یوسف، زلیخا، زلیخا نام اتنا مشہور کر دیا ہے، قرآن مجید نے اس عورت پہ پردہ رکھا ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا. مگر ہمارے ہاں یہ اس قصے کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے اور اس کی مووی بنا کے جو نیٹ پہ چھوڑی ہوئی ہے، یعنی اس کو دیکھیں تو شرم و حیا سے انسان تار تار ہو جاتا ہے. وہ کہتے یار اگر اللہ کا نبی ایسا ہے تو میں کروں تو مجھے کہ میرے لیے کون سا جرم ہے. یہ سارے راستے نکالے جاتے ہیں. آج کل کی جو میڈیا ہے وہ جو حرکتیں کر رہا ہے اور جس قسم کی موویز بنا کے نیٹ پہ چھوڑتا ہے یا محفلیں برپا کرتا ہے، وہ اپنے اس غلط حرکتوں کے جواز کے لیے ایسے انبیاء کرام کو پیش کرتا ہے کہ دیکھیے اگر وہ یہ کرتے تھے تو ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. سوچیں نا اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں معاشرے پر. تو اس لیے غلط سب چیزیں ہیں جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں. قرآن بچاتا ہے اور ان کو واضح طور پر پیش کرتا ہے کہ بڑے نیک انسان تھے، کل من الصالحین، سب کے سب بڑے نیک تھے، بدی ان کے قریب نہیں تھی، برائی سے وہ خود روکتے تھے، خود بھی بچے ہوئے تھے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارا ایمان اور یقین ہو. بہرحال یہ عقیدہ ہے، بڑا اہم عقیدہ ہے، کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گی تو پھر اس کے بعد مزید کچھ جب گفتگو کریں گے تو زیادہ بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.